أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلة دروس مذهب أهل بيت عليهم الصلاة والسلام میں یہ آج 68 نمبر درس ہے. گزشتہ درس میں مکتوب نمبر 38 مالک مذہب کے عالم دین کا آغاز کیا تھا جس کا مفصل جواب شیعہ عالم دین نے دیا تھا اور اس کا پہلا حصہ پچھلے درس میں پیش کیا. آج اس جواب کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے. شیعہ عالم دین مالک مذہب کے عالم دین کو لکھتے ہیں کہ آپ نے دوسری بات جو کہی کہ اہل سنت حسن و قبر کے عقلی ہونے کے قائل نہیں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ بھی ایسا محمل عقیدہ رکھتے ہوں گے, ایسی رقیق بات کے قائل ہوں گے. یہ تو بالکل سوفسطائیوں جیسا عقیدہ ہے جو محسوس ہونے والے حقائق تک کے منکر ہیں. دیکھیے بعض افعال تو وہ ہیں جن کی اچھائی اور خوبی کو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ اس کام کے کرنے پر ہمیں اچھی جزا ملے گی, لوگ ہماری تعریف کریں گے. جیسے احسان, عادل, انصاف اور بعض افعال وہ ہیں جن کی برائی کا ہمیں یقین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کام کے کرنے پر ہم سزا کے مستحق ہوں گے اور لوگ مذمت کریں گے, جیسے بدسلوکی, ظلم, حسد وغیرہ. ہر باعقل شخص جانتا ہے کہ احسان و عادل کا اچھا ہونا اور ظلم و جور کا برا ہونا خود عقل بتاتی ہے, خود عقل فیصلہ کن ہے. اور جس طرح صاحبان عقل اس کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک نصف ہے دو کا, اسی طرح ان کے اس یقین سے حسن و قبر کے عقلی ہونے کا بھی یقین بھی کم نہیں. عقل ہمیشہ احسان کرنے والے اور ہمیشہ برائی کرنے والے کے فرق کو محسوس کرتی ہے, پہلے کو اچھا کہتی ہے اور دوسرے کو برا, محسن کو مستحق مدح و جزا اور بد معاملہ کو مستحق مذمت و قصاص قرار دیتی ہے. جو عقل کے اس فیصلے کو نہ مانے وہ ہٹ دھرم ہے. اگر حسنوں کو وہ عقلی نہ ہو شرعی مان لیے جائیں, شریعت ہی کو معیار قرار دے لیا جائے کہ شریعت جس کو حسن بتائے اچھا بتائے وہی اچھی ہے اور شریعت جس کو قبیح بتائے وہی قبیح ہے, تو عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں, نہ عقل کا فیصلہ قابل اعتنا ہے. تو چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو شریعت کو مانتے ہی نہیں, شریعت کے قائل ہی نہیں, وہ نہ کسی چیز کو اچھا سمجھیں نہ کسی چیز کو کبھی سمجھیں. جیسے لا مذہب دہریے حضرات جو مذہب کے دشمن ہیں, شریعت کے منکر ہیں, چاہیے تھا کہ ان کے نزدیک نہ کوئی چیز اچھی ہو نہ بری, مگر باوجود منکرین ہیں دین و شریعت ہونے کے وہ بھی احسان و عدل کو اچھا ہی سمجھتے ہیں اور اس کے کرنے والے کو مستحق مدح و ثنا و لائق انعام و اکرام جانتے ہیں. اور اسی طرح ظلم و سرکشی کے قبیح ہونے میں بھی انہیں کوئی شک و شبہ نہیں, اور ظلم و سرکشی کرنے والے کو پاداش میں قصاص کا سزاوار قرار دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا یہ کہنا حسن کو حسن سمجھنا اور قبیح کو قبیح جاننا عقل ہی کی بنا پر ہے اور کسی چیز کی وجہ سے نہیں. لہذا آپ ان لوگوں کی باتوں پر تو توجہ ہی نہ کیجئے جو عقل کے مقابلے میں ہٹ دھرمی سے کام لیں, وجدان کو جھٹلائیں اور جسے ہر صحیح دماغ مانتا اور جانتا ہے اس سے انکار کریں, اور جس فطرت پر خدا نے انہیں پیدا کیا ہے اس فطرت کے فیصلے کے خلاف فیصلہ صادر کریں. خداوند عالم نے جس طرح حس و شعور کے ذریعے اشیاء کا معلوم کرنا بندوں کی فطرت میں داخل کیا ہے, اسی طرح اکثر حقائق کو عقل کے ذریعے جاننا بھی فطری قرار دیا ہے. لہذا خود ہماری فطرت مقتضی ہے کہ ہم عدل کو اچھائی عدل کی اچھائی کو ہم ظلم و جور کی برائی کے مقابلے میں عدل کو اچھا جانے اور ظلم کو برا جانے. جس طرح ذائقے سے شہد کی مٹھاس اور ایلوے کی کڑواہٹ کو جانتے ہیں, جیسے قوت شامہ کے ذریعے مشک کی خوشبو اور مردار کی بدبو سونگتے ہیں, ہاتھ سے چھو کر چکھناپن اور کھردراپن معلوم کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھ کر خوبصورت و بدصورت میں فرق کرتے ہیں، کانوں سے سن کر اچھائی برائی کی تمیز دیتے ہیں، اسی طرح عقل کے ذریعے نیکی انصاف کی اچھائی، ظلم و ایذا رسانی کی برائی معلوم کرتے ہیں۔ یہ ہماری وہ فطرت و خلقت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی خلق میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ اشاعرہ چاہتے تھے کہ شرع پر ایمان رکھنے اور اس کے حکم کو تسلیم کرنے میں ہم انتہا کو پہنچ جائیں، لہذا انہوں نے عقل کے فیصلے ہی سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ بس جس بات کو شریعت کہے وہی قابل تسلیم، اور اگر شریعت نہ کہے تو نہ قابل تسلیم۔ اور دنیا بھر میں جو عقلی قاعدہ جاری و ساری ہے، بلکہ جس بات کو عقل کہے گی اس بات کو شرع بھی کہے گی، اسے فراموش کر بیٹھے اور اس کا خیال ہی نہ رہا کہ اس رائے کو اختیار کر کے خود اپنے کو الجھن میں مبتلا کر لیا۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ بس جس چیز کو مذہب اچھا کہے وہی اچھا ہے اور جسے مذہب برا کہے وہی برا ہے، تو پھر مذہب کی پابندی اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا وجود کیوں کر ثابت ہوگا؟ کیونکہ کوئی پوچھے کہ مذہب کو ماننا اور مذہب کے احکام پر عمل کرنا کیوں اچھا ہے، اور نہ ماننا اور نہ عمل کرنا کیوں برا ہے؟ اس کے جواب میں اگر آپ کہیں کہ مذہب اچھا کہتا ہے اور مذہب برا بتاتا ہے، تو یہ کھلا ہوا دور و تسلسل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عقل مجبور بنانے والی اور سر تسلیم میں خم کرا دینے والی نہ ہوتی تو منقولات کے ذریعے استدلال دعویٰ بلا دلیل ہی ہوتا، بلکہ اگر عقل نہ ہوتی تو نہ کوئی خدا کی عبادت کرنے والا ہوتا، نہ اس کی تمام مخلوقات میں کوئی اس کی معرفت حاصل کر پاتا۔ تفصیلی بحث ہمارے علماء کی تصنیفات میں آپ کو نظر آئے گی جو انہوں نے اس موضوع پر تحریر فرمائی ہے۔ اور جناب عائشہ کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ نے اس حالت میں انتقال کیا جب وہ میرے سینے پر تھے، یہ معارض ہے ان صحیح و متواتر احادیث کے جو آئمہ طاہرین سے مروی ہیں۔ آئمہ طاہرین کے علاوہ غیروں کی حدیث اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیے طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 51 اور کنز المال کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 55 پر آپ کو مل جائے گا بسلسلہ اسناد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ علی فرماتے ہیں کہ رسالت میں آپ کا جب دم نکل رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی کو بلا دو۔ یہ سن کر میں آپ کے قریب آیا، آن حضرت نے فرمایا اور نزدیک آؤ۔ میں اور نزدیک آ گیا، رسول اللہ نے میرا سہارا لیا اور آخر وقت تک مجھ پر سہارا کیے، مجھ سے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا لعاب دہن بھی مجھ پر گرا اور اسی حالت میں آپ نے انتقال فرمایا۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں، احمد فرزین نے اپنے نسخہ میں، اس کے علاوہ بہت سے صاحبان سنن نے امیر المومنین سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اس وقت رسول نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے اور ہر باب سے مجھ پر 1000 باب کھلے، جسے کنز المال نے اپنی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 392 پر لکھا ہے۔ اور حضرت عمر کی یہ حالت تھی کہ جب آپ سے رسول کے آخری حالات زندگی وغیرہ کے متعلق جانا جاتا تھا تو بس یہی کہتے تھے کہ علی سے جا کر پوچھو، کیونکہ انہی کے ہاتھوں تمام امور انجام پائے۔ چنانچہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ کعب الاخبار نے حضرت عمر سے پوچھا کہ رسول کا آخری کلام کیا تھا، عمر نے حسب دستور جواب دیا علی سے پوچھو۔ کعب نے علی سے آ کر پوچھا تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میں نے رسول کو اپنے سینے پر لٹایا، آن حضرت نے میرے کاندھوں پر اپنا سر ڈال دیا اور فرمایا الصلاۃ نماز نماز۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ تمام انبیاء کی آخری وصیت یہی ہوا کرتی تھی، اسی کی تاکید پر وہ معمور ہوئے اور اسی پر وہ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ کعب نے پھر عمر سے پوچھا کہ غسل کس نے دیا، تو انہوں نے جواب دیا علی سے جا کر پوچھو. تو کعب نے پھر آ کر امیر المومنین سے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے پیغمبر اسلام کو غسل دیا تھا, جسے طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 51 اور کنز العمال نے جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے. جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس طرح انتقال فرمایا کہ آپ کا سر کسی کی آغوش میں تھا؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں, رسول اللہ نے جب انتقال کیا تو آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر تکیہ کیے ہوئے تھے. اس پر ان سے کہا گیا کہ عروہ تو جناب عائشہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کے سینے پر انتقال کیا. تو جناب ابن عباس نے ان کا انکار کیا اور کہا تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے؟ قسم بخدا رسول نے تو اس حالت میں انتقال کیا کہ آپ علی علیہ السلام کے سینے پر تکیہ کیے ہوئے تھے اور علی علیہ السلام نے ہی آپ کو غسل دیا. اس کو بھی طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.